مقصد اس کا علم و عمل سے ہر گھر روشن ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبی جل امی جل مکی جل مدنی السراج المنیر الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا ابو القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. واهل بيته الاطيبين الاطهرين الانجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فصائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس سے پہلے کہ میں آج کی مناسبت سے آج کی گفتگو شروع کروں، التماس ہے اور درخواست ہے کہ ہماری والدہ مرحومہ کی پہلی برسی ہے آج، تو ان کے سال ثواب کے لیے اور تمام شہداء اسلام اور اپنے تمام مرحومین اور وہ افراد کے جن کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سب کی ارواح طیبہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ کا. کچھ طبیعت کی ناسازی ہے کہ میں شاید بہتر طور پہ اپنی گزارشات عرض نہ کر سکوں، لیکن کوشش کروں گا کہ اپنی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں. چونکہ دن کم ہیں تو آج ہم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ آلہ فتحت وسنہ کی شخصیت کو بیان کریں گے. حضرت امام محمد باقر 57 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے اور 95 ہجری میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا اور 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. 38 سال قبل از امامت اور 18 سال عہد امامت ہے آپ کا. ان 18 سالوں میں سب سے پہلے خود ولید بن عبد الملک, جس کی حکومت 86 ہجری سے لے کر 96 ہجری تک رہی, پھر سلیمان بن عبد الملک, پھر عمر ابن عبد العزیز, عمر بن عبد العزیز, پھر یزید بن عبد الملک, پھر ہشام بن عبد الملک. ٹھیک ہے, دوست نے ایک بات کی تو دیکھ لیتے ہیں. یا اللہ, آپ کے خیال میں عرض کر دیتا ہوں, اب دیکھ لیتے ہیں, چونکہ ہمارے دوست کو تھوڑا سا شک گزرا ہے تو تصدیق کر لیتے ہیں کتاب سے. بہترین کتاب ہے اس موضوع پر, سیرہ پیشوایان استاد مہدی پیشوائی کی, بہت خوبصورت لکھا ہے, البتہ فارسی زبان میں. میری خواہش تھی کہ میں اس میں سے کچھ حصے پڑھ کے آپ کو سناتا جتنی عمدگی سے انہوں نے لکھا, لیکن پھر وہ چونکہ وقت محدود ہوتا ہے اور گفتگو تسلسل سے چل رہی ہوتی ہے تو میں عرض نہیں کر سکتا تھا. ممکن ہوا تو آج ایک دو حصے عرض کر دوں گا تاکہ کتاب کا تعارف بھی ہو جائے. ولید بن عبد الملک کی حکومت ہے 86 سے 96 ہجری تک, جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا ایسا ہی عرض کیا تھا. اس میں 95 ہجری میں اسی کے ذریعے سے امام سجاد کی شہادت ہوئی. امام کی شہادت کے ایک سال بعد تک اس کی حکومت رہی. اس کے بعد ہے سلیمان بن عبد الملک, اس کی حکومت بنتی ہے 96 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک, 3 سال. البتہ اس کا یہ دور بہت عجیب دور ہے. یہ جو ہسپانیہ ہے, اسپین, اندلس, اسپین یا مختلف نام ہیں اس کے, یہ اسی کے دور میں فتح ہوا. موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے فتح کیا, اور جو فاتحین ہیں انہی کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا ہے یہ آپ تاریخوں میں دیکھ لیجیے. یہ سلیمان بن عبد الملک انتہائی شکی مزاج, انتہائی کینہ توز, عجول, اور اس کے دربار میں یہ صورتحال تھی کہ اس نے کوئی ایک فرد بھی اس نے ایسا نہیں چھوڑا, ہر ایک کو دوسرے کی جاسوسی کے پیچھے اس نے لگایا ہوا تھا. خوب, یہ ہے سلیمان بن عبد الملک. اس کے بعد عمر بن عبد العزیز ہے, 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک 2 سال حکومت کی ہے. یہ بنو امیہ میں سے پہلا حکمران ہے جس نے وہ کام جو امیر شام نے ممبروں سے کروانا شروع کیا تھا, ہر نماز جمعہ خطبہ جمعہ میں عالم اسلام کی دوسری عظیم الشان شخصیت پیغمبر اسلام کے بعد علی ابن ابی طالب۔ اس خطبے کا ایک حصہ وقف ہوتا تھا، خطیب کی ذمہ داری ہوتی تھی، اسی کا اس کو وظیفہ ملتا تھا کہ وہ حضرت کی شخصیت کو مجروح کرے، آپ کے بارے میں مغلظات بیان کرے، توہین کرے، گالیاں دے، یہ خطبے کا لازم حصہ ہوتا تھا۔ پہلی مرتبہ جس اموی خلیفہ نے اس کام کو ختم کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو زہر بھی دے دیا گیا بعد میں، ایک وجہ یہ ہے، یہ عمر ابن عبدالعزیز ہے، اور اس کے بعد پھر یزید بن عبد الملک، جیسا عرض کی آپ خدمت میں، اس نے 4 سال حکومت کی۔ یزید ابن معاویہ کی حکومت کتنی تھی؟ یزید ابن معاویہ کی، ہاتھ کھڑا کریں تو اس پہ انعام ہے، نہیں جی نہیں، ابھی بھی پورا نہیں بتایا، نہیں آدھا ٹھیک بتایا، نہیں انہوں نے آدھا ٹھیک بتایا، یہ انعام ہے، اس پہ کل دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی ہے دوست جو بتا سکے؟ بالکل صحیح، پیچھے سے تحقیق تو نہیں کر لیا آپ نے جی۔ دوسرا انعام بھی پروفیسر صاحب کے حصے میں ہی آیا ہے انشاءاللہ، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ 3 سال 8 مہینے 14 دن، یہ یزید کی حکومت ہے، اور دوسرے یزید کی حکومت کتنی ہے؟ اس کی بھی تقریباً، چونکہ 4 سال پورے نہیں بنتے، کم بنتے، یہ ایک حسن اتفاق ہے۔ اچھا، آپ کا جو امتحان ہے وہ 15 جولائی کو اسی جگہ پر رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک، البتہ ہم آپ کے درمیان نہیں ہوں گے، لیکن جو پیپر آپ تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس پھر اس کا انجام اور نتیجہ کب سنایا جائے گا؟ ظاہراً 28 جولائی کو، وہ آپ کو پھر بعد میں بتا دیجیے۔ اچھا، یہ پھر میں انتظامیہ سے گزارش کر لوں گا۔ اچھا، یہ تو تشفی ہوئی، ٹھیک، اب ایک صلوات پڑھ جی خاندان فاطمہ کو، صلی اللہ۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک ہے، اس کی حکومت 20 سال ہے، 105 ہجری سے لے کر 125 ہجری تک۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کتنی ہوئی؟ 2 سال، اور یزید بن عبد الملک کی حکومت کتنی ہوئی؟ 4 سال، اور ہشام بن عبد الملک کی حکومت 20 سال جی۔ اب حضرت امام محمد باقر علیہ آلہ تحیۃ و ثنا کی جو ولادت ہے وہ 57 ہجری میں ہوئی، کربلا سے تقریباً 3-3.5 سال، اب خود آپ حساب لگا لیجیے، مارکہ کربلا سے پہلے، پس کربلا میں شامل ہیں، اور اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام گئے، اور شام میں اسیر بھی رہے۔ پس یہ امام کی زندگی کے پہلو ہیں، 38 سال قبل از امامت، اور اس میں جو جو حکمران گزرے ہیں، خود عبد الملک بن مروان، یہ زمانہ اگرچہ امام کا عہد امامت نہیں ہے، لیکن جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جو صورتحال امام سجاد کی ہے، وہی آپ کے فرزند چونکہ ساتھ ساتھ ہیں، اور صورتحال کا میں نے مختصر اشارہ کیا تھا کل۔ 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر سے حکومت چھینی ہے حجاج بن یوسف نے، 2 سال تک حکومت کی ہے مکہ میں، طائف میں، مدینہ میں، تینوں کو اس نے کنٹرول رکھا حجاج نے۔ اور 75 ہجری میں جب عبد الملک بن مروان پہنچا تو اس کے الفاظ بہت عجیب تھے جو خطبہ دیا. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں کچھ حصے. جی ایک مزید صلوات پڑھ جی خاندان فاطمہ. جی اللہم اب دیکھیں ذرا یہ جملے ضروری اس لیے تاکہ آپ کو ان لوگوں کے مزاج سمجھنے میں آسانی ہوگی اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آئمہ نے کن لوگوں کے زمانے میں کس طرح سے زندگی گزاری. امام سجاد اور امام محمد باقر کا عہد جب مدینے میں اور مدینے میں ہی آیا, اس کی تقریر سنیے آپ. کہا کہ او دو سال پس از شکست دادن عبداللہ بن زبیر در مکہ در جریان سفر حج وارد مدینہ شد و ضمن سخنرانی خطاب بے مردم چنین گفت, چونکہ لفظ حساس ہیں اس لیے میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. من نہ ہمچون خلیفہ خار شدے عثمان, خبردار مجھے خار شدہ, اب اس کا میں اسی طرح معنی کر رہا ہوں, خار شدہ خلیفہ عثمان نہ سمجھنا. نہ ہم چن خلیفہ آسان گیر معاویہ, اور میں معاویہ کی طرح سے آسان گیر بھی نہیں ہوں کہ بس پیسے دے کے کام نکلوا لوں, نہیں. ورنہ مانند خلیفہ سست خرد یزید, اور کم عقل خلیفہ سست خرد خلیفہ یزید بھی نہ سمجھنا مجھے. من این مردم را جز بشمشیر درمان نمی کنم, میرے پاس تم لوگوں کا صرف ایک علاج ہے, وہ کیا ہے؟ شمشیر ہے, بس میرے پاس اور کوئی دوسری زبان ہے ہی نہیں تم لوگوں کے لیے. شما اس ما کارہائی مہاجران رمی خائی, تم چاہتے ہو کہ میں مہاجرین والا سلوک کروں تمہارے ساتھ. اما مانند ان رفتار نمی کنید, لیکن ان کی طرح تم رفتار نہیں کرتے ہو, خود چاہتے ایسے ہو کہ میں تمہارے ساتھ سلوک وہ کروں جو ان کے ساتھ کیا گیا, لیکن تمہارا اپنا کردار وہ نہیں. مارا بے پرہیزگاری می خانی, مجھے کہتے ہو کہ میں متقی بن جاؤں, جمعے کے خطبوں میں کہتے ہو اتق اللہ, یہ بند کروایا اس نے جمعے کے خطبے میں, یہ جو لفظ ہے کہ میں خود کو اور بندگان خدا کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں, اب یہ عبد الملک بن مروان نے بند کروایا تھا. کہ تم دوسروں سے کہتے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ میں تقویٰ الہی اختیار کروں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے, اللہ کی قسم از این پس ہر کس مرا بے تقوی امر کنند گردن اونرا خاہم زد, آج کے بعد جس نے میرے سامنے تقوی کی بات کی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ حالات ہیں. اچھا ادھر 75 ہجری میں جب کنٹرول حاصل کر لیا حجاز پر, آل زبیر سے چھین لی حکومت, مدینہ طائف, اب حجاج کو کہاں بھیجا؟ عراق, کہ وہاں کنٹرول کرو. اور وہاں پر جب کوفے پہنچا ہے حجاج تو صورتحال کیا تھی وہ بھی لائق دید ہے, قابل مطالعہ ہے. پہلے وہ اس نے جو جس طرح ابن زیاد آیا تھا کوفہ میں امام حسین کے, وہ امامے کی نقل کر کے اسی طرح کی ابا اوڑھ کے آیا تھا, یہ خود کو مخفی کر کے لایا حجاب میں رکھ کے اور چہرے پہ کپڑا ڈال کے جب پہنچا, اور پھر جو گفتگو کی اس نے بہت سخت تھی. کہا کہ میں تمہارے سر اس طرح مجھے نظر آ رہے ہیں جیسے پھل پکنے کے بعد, آپ کے یہاں ملتان میں آج کل آموں کا سیزن ہے, تیار ہوں تو آپ اتارنے لگتے ہیں, کہ اسی طرح مجھے لگ رہا ہے جیسے پھل پک چکے ہیں بس ان کو اتارنا ہے, یہ تمہارے گردن کے اوپر جو سر ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے, یعنی ان کے اترنے کا وقت آن پہنچا ہے, اور مجھے ایسے خود نظر آ رہا ہے تمہاری امامے اور تمہاری داڑیاں تمہاری خون میں رنگین, میں ممبر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. یہ دھمکی آمیز لہجہ. کوفہ کو تسخیر کرنے کے بعد پھر یہ 2000 شامی سپاہیوں کو لے کر اور 4000 جو ادھر ادھر سے اس کے ساتھ تھے حجاج پہنچا ہے بصرہ, اور بصرہ پہنچ کر 18 دروازے تھے مسجد کے, ان کے باہر افراد کو مامور کیا، 2000 افراد کو وہاں روکا اور 200 سپاہیوں کے ساتھ اندر گیا، ایک کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، ایک کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ جب میں، جو باہر جن کو کھڑا کیا تھا انہیں کیا کہا، کہا کہ جب یہ لوگ باہر نکلیں تو پھر انتظار نہیں کرنا، جو دروازے سے باہر آئے اس کا سر کاٹ دینا ہے، اور اندر والوں سے کیا کہا، کہا کہ جب میں اپنا امامہ اتار کے ایسے گود میں رکھوں زانوں پہ تو پھر تم نے جو بھی کھڑا ہو سامنے آیا اس کو تلوار مار۔ یہاں پر اس نے جو تقریر کی، وہ جب یہ بیٹھا تو کسی نے سنگریزہ پھینکا، تو اب اس نے اپنی پہلے تقریر شروع کی، کہا کہ مجھے خلیفہ عبد الملک نے یہاں تمہارے لیے بطور خاص بھیجا ہے کہ جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ انصاف کروں اور جو ظالم ہیں ان کو سزا دوں۔ کافی گپ باتیں کی اور کہا کہ مجھے خلیفہ نے دو تلواریں دے کے بھیجی، ایک شمشیر رحمت اور ایک شمشیر کیفر و عذاب۔ وہ جو شمشیر رحمت تھی وہ راستے میں گر گئی مجھ سے، حجاج بن یوسف، اور جو شمشیر عذاب اور کیفر ہے وہ اب میرے پاس ہے۔ جب اس نے یہ کہا اور نیچے سے آوازیں بلند ہوئیں، کسی نے کنکر پھینکے، تو اب اس نے امامہ اتار کے رکھا، اب جو مسلح افراد تھے خود اس نے اپنی تلوار بھی چھپائی ہوئی تھی اس کے نیچے، اور تلواریں چلیں اور مسجد میں خون بہا۔ اب لوگ گھبرا کے باہر نکلے، جیسے پشاور میں ہوا تھا ایک مسجد میں۔ تو جب جو باہر نکلے تو دروازوں پہ ان کو پہلے سے کھڑا کر رکھا تھا، اور کافی لوگ وہاں قتل ہوئے، پھر ڈر کے اندر آئے بیٹھے، پھر اس نے تقریر سنائی۔ یہ ماحول ہے، اتنا خون بہا کہ جیسے ایک ندی نہیں بہہ اٹھتی ہے، مسجد سے قریب بازار تھا، بازار تک خون بہتا ہوا جیسے پانی بہتا ہوا جاتا، یہ حالات ہیں۔ ان حالات میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سجاد کے ساتھ زندگی گزاری ہے، 38 سال جو قبل از امامت کا زمانہ ہے، اس میں بھی نائب امام کی حیثیت سے ذمہ داریوں کو ادا کیا اور لوگوں کے احساسات پر کام کیا، ان کی فطرت کو زندہ کیا اور تدریجاً احساسات کو یوں ابھارا کہ بنو امیہ کے خلاف جو نفرت کا بیج بویا تھا وہ تدریجاً پنپتا رہا، بڑھتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسے جیسے بنو امیہ کی حکومت آگے بڑھ رہی ہے کمزور ہو رہی ہے، عوام پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے، مختلف علاقوں میں شورش برپا ہے، بغاوت ہے۔ اب امام محمد باقر کو موقع ملا ہے، کچھ موقع ملا ہے، وہ یونیورسٹی جو امام صادق نے قائم کی ہے اس کے ابتدائی خد و خال کو امام محمد باقر نے تراشا۔ کچھ الفاظ عرض کروں آپ کی خدمت میں صاحب سوائے کی محرکہ کے، اگر سننا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھ دیجئے۔ عبداللہ ابن عطا کی یکیس شخصیت ہے، یہ برجستے و دانشمندان بزرگ عصر امام بود می گوید۔ کیا کہا عبداللہ ابن عطا نے، کہا من ہرگز دانشمندان اسلام را، میں نے اسلام کے دانشمندوں کو، علماء اسلام کو، در ہیچ محفل و مجمعی با انداز یہ محفل محمد ابن علی از نظر علمی حقیر و کوچک نہ دیدم۔ وہ جسے آپ مجتہد سمجھتے ہیں، جسے فقی سمجھتے ہیں، جو خود اپنی جگہ پر علم کا ایک پہاڑ ہو، مثلا اگر میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بڑے بڑے نام آپ ذہنوں میں لے آئیے، فقہا، مجتہدین، مراجع، جن کے سامنے آپ ادب سے بیٹھتے ہیں، کہا کہ میں نے، یہ عبداللہ ابن عطا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے بڑے علماء کو کہ جن کی چار دانگے عالم میں شہرت تھی، پوری اسلامی دنیا میں جن کے علم کا ڈنکا بج رہا تھا، میں نے اتنے بڑے بڑے علماء کو اتنی حقیر کیفیت میں نہیں دیکھا سوائے تب جب وہ امام محمد باقر کے سامنے بیٹھتے تھے۔ باقر العلوم، یعنی علوم کو علوم کے دریاؤں کو شگافتہ کرنے والے، اور کہا کہ من حکم بن عتیبہ را کہ در علم و فقہ مشہور آفاق بود، میں نے حکم بن عتیبہ کو جو علم اور فقہ میں مشہور تھا، دنیا میں مشہور تھا، دیدم کہ در خدمت محمد باقر مانند کودکی در برابر استاد عالی مقام، جیسے چھوٹا بچہ اپنے بہت عالی مقام استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، میں نے اسے اس طرح دیکھا، زانو ادب بر زمین زدے شیفتے وہ مجذوب کلام و شخصیت او گردیدے اس، میں نے دیکھا کہ جیسے چھوٹا بچہ بیٹھ کے زانو ادب طے کرتا ہے اور اس طرح جذب ہے اور اتنی تواضع کے ساتھ امام کی گفتگو سن رہا ہے. یہ کام شروع کیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جو پہنچا ہے بعد میں اس کو کمال کی طرف لے کے چلے آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت امام محمد باقر کی شخصیت کے اب میں پہلو مزید عرض نہیں کر سکتا، ایک جملے میں میں نے عرض کر دیا کہ خود اپنے والد بزرگوار کے ساتھ 38 سال گزارے اور بعد کا عہد امامت بعد میں آنے والے امام کے لیے زمینہ سازی کی. جابر ابن عبداللہ انصاری وہ شخصیت کے جو شہید ہوئی ہیں، اسی مالک ابن انس، جابر بن عبداللہ انصاری، سہل بن عمر، یہ وہ جلیل القدر شخصیات ہیں رسول اللہ کے صحابہ جو عبد الملک بن مروان کے ہاتھوں قتل ہوئے. یہ جابر ابن عبداللہ انصاری مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے اور یہ کہہ کے چلتے تھے کہ یا باقرو یا باقرو، اور لوگ کہتے تھے شاید یہ بوڑھا ہو گیا صحابی، یہ رسول تو مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. امام کے تعارف میں تبرکن یہ ایک دو باتیں عرض کروں گا. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ پہلی مرتبہ جب حضرت امام محمد باقر گھر سے باہر آئے گلی میں اور پھر مسجد تشریف لے گئے اور ملاقات ہوئی، تو جو علامات انہوں نے دیکھی ہیں، کہا کہ آپ فرزند رسول ہیں اور مجھے رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ میرے بیٹے محمد باقر سے ملاقات کرو گے. یہ تفصیلی ملاقات ہے، یہ بچپنا ہے. میں بچپنے کی بس ایک بات عرض کر دوں اور ایک بات امام کے بڑھاپے کی. ملے جابر بن عبداللہ، کافی گفتگو ہوئی، مسجد نبوی میں پہلی ملاقات ہے. امام کی عمر 3 سال ہے. کیا پوچھا امام نے؟ کہا کہ جابر آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کو اتنے معصومین کی زیارت کا شرف حاصل رہا، پیغمبر کے ساتھ رہے، علی کے ساتھ رہے، حسن کے ساتھ رہے، حسین کے ساتھ رہے، سید سجاد کے ساتھ رہے، اتنی شخصیات کے ساتھ تو بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو کچھ مجھے بھی بتائیے کیا سیکھا آپ نے. کب فرزند رسول کیا بتاؤں، اب میں عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوں کہ موت کو زندگی پر، بیماری کو صحت پر، فقر کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں. بڑی بات کہی نا جابر نے، کیا نہیں، موت کو زندگی پر، بیماری کو صحت پر، فقر کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں. بس اپنا تو اب یہ حال ہے، اپنی طرف سے بڑی بات کی، اور بات اپنی جگہ بڑی ہے. حضرت نے فرمایا جابر بس 5 معصومین کی صحبت میں رہ کر یہی سیکھا آپ نے، یہ توحید ہے؟ کہا میری توحید تو یہی ہے. حضرت نے جب استعجاب اور حیرت سے دیکھا تو کہا حضرت کیوں، کچھ کمی ہے؟ کہا بہت کمی ہے. کہا پھر آپ اپنی توحید بتا دیجیے، آپ کی توحید کیا ہے اور میری بات میں نقص کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس میں کچھ نقص نظر آتا ہے آپ کو؟ جی کیا؟ سبحان اللہ، یہ بات امام نے فرمایا یہ جو تو نے کہا کہ میں بیماری کو صحت پر، موت کو زندگی پر، فقر کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں، یہ میں کہاں سے آ گیا؟ توحید تو میں کی نفی کا نام ہے اور تم بات ہی میں سے کر رہے ہو. کہا پھر بتائیں آپ کی توحید کیا ہے؟ فرمایا ہم اگر وہ ہمارا اللہ بیماری میں خوش ہے تو ہم بیماری میں خوش ہیں، اگر وہ صحت میں خوش ہے تو ہم صحت میں خوش ہیں، اگر وہ ہمیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہم اس میں خوش ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں تو ہم موت میں خوش ہیں، جو وہ چاہتا ہے ہم وہ چاہتے ہیں. اب امام نے فرمایا کہ ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے ابھی تک مجھے میرے جد کی امانت نہیں پہنچائی. اب گریہ کیا جابر بن عبداللہ نے، اٹھے آگے بڑھے اور امام کی پیشانی کا بوسہ لے کے کہا کہ آپ کے جد رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میرے بیٹے محمد باقر کی زیارت ہو، جو میرا ہم نام ہے اور جس کا قیافہ اور چہرہ مجھ جیسا ہے، تو اسے میرا سلام پہنچانا. یہ بچپنا ہے اور بڑھاپا، بڑھاپے میں ہشام بن عبد الملک نے آپ کو شام بلایا، چونکہ جب وہ آیا تھا مدینے تو بہت سارے مسائل پر اسے اختلاف تھا، لیکن اس وقت ایسی صورتحال نہیں تھی کہ وہ امام سے بحث کرتا، مناظرہ کرتا، اس نے شام بلایا. امام اپنے فرزند امام صادق کے ساتھ شام پہنچے، شام پہنچے دمشق میں. تو اب اتنا قاتل رجال تھا اموی خلفاء کے پاس، علماء نہیں بچے تھے، خود انہوں نے بڑی بڑی شخصیتوں کو تہ تہ کیا، ملک بدر کیا یا قید کر دیا. اب دیکھیں باقی خلفاء کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی کو بلا کر امام کے ساتھ مناظرہ کرے، مباحثہ کرے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں تھا. اور اب یہ امام کو شکست دینا چاہتا تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں ڈھونڈ سکا. عباسی خلفاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں، البتہ اس کی وجوہات ہیں، انہوں نے علماء کو پروان چڑھایا، علوم کو پروان چڑھایا اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی. لیکن اموی خلفاء جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، ایسے ایسے ان کی جہالت، گمراہی، ضلالت، عیاشیاں، بازار گرم تھا، بڑھ رہی تھی. لیکن اب یہ امام کو مروب کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے پہلے سے کیا کیا کہ تیر اندازی کی ایک محفل اس نے تیار کر رکھی تھی اور امام کو لے کے گیا، ظاہر کیا کہ آپ کو اتفاقاً لے کے جا رہا ہوں. اور وہاں ملک کے شام کے بڑے بڑے ماہر تیر انداز بلائے ہوئے تھے، کہا کہ ذرا سا آپ بھی دکھا دیں، اپنا کوئی ہنر دکھا دیں. امام نے فرمایا مجھے معاف رکھو، میں تو بوڑھا ہوں، یہ جوانوں کا کام ہے. لیکن یہ مصر ہے، تاکہ امام کوئی تیر چلائیں نشانے پہ نہ لگے، شرمندہ ہو جائیں، سبکی ہو. اس کے مسلسل اصرار پر حضرت نے، اس سے پہلے لوگ تیر چلاتے رہے، اگرچہ ان کے تیر بھی نشانے پہ لگتے تھے جس طرح، لیکن جو نشانے میں وسط نقطہ ہے وہاں نہیں لگتے تھے جا کے. لیکن جب امام محمد باقر نے تیر چلایا پہلا، تو بالکل نقطہ وسط میں جا کے لگا. اب یہ حیران ہوا ہے، وہ مسلسل ماشاءاللہ کی آوازیں بلند ہو گئیں. اسی کے جو ساتھی تھے، جیسے موسیٰ کے اجدہا نے جب وہ سانپوں کھایا تو بادشاہ تو متاثر نہیں ہوا، عوام بھی متاثر نہیں ہوئے، لیکن جادوگر متاثر ہو گئے. انہیں اندازوں کی کتنے بڑے تیر انداز ہیں. امام نے دوسرا تیر اٹھایا، کمان میں جوڑا، اور اسی تیر، جو تیر جہاں لگا ہوا تھا اس تیر کے اندر یہ تیر لگا اور اس کو چیر کے آگے تک پہنچ گیا. پے در پے 9 تیر امام نے چلائے، اور اسی ترتیب سے ایک کے اندر دوسرا، دوسرے کے اندر تیسرا، تیسرے کے اندر چوتھا. حیران ہو گیا، شرمندہ ہوا سخت. اس نے سمجھ لیا کہ اب زیادہ آپ کو یہاں پہ روکنا مناسب نہیں ہے، واپس روانہ کیا. لیکن جب بلایا تھا تو 3 دن تک ملاقات نہیں کی تھی، اس کی بھی وجوہات تھیں. لیکن امام جب واپس جا رہے تھے تو عیسائیوں کے ساتھ وہ عظیم الشان مناظرہ ہوا جسے اب میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد اب شخصیت ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 128 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی امامت 148 ہجری میں شروع ہوئی، اور 183 ہجری تک 35 سال عہد امامت ہے.
جس میں چار حکمران ہیں. سب سے پہلے آپ کے والد بزرگوار کا قاتل کون؟ منصور دوانقی. اس کی خلافت کا زمانہ 22 سال ہے. پہلے 12 سال امام صادق کے زمانے میں بنتے ہیں اور اس کے آخری 10 سال امام موسیٰ کاظم کے دور میں. اب خود سوچیں کہ وہ شخص کہ جس کو اتنی دشمنی ہے امام صادق سے، کتنے ظلم کے ساتھ شہید کیا، اور اس سے پہلے جو آپ کو تکالیف پہنچائیں، آپ کے فرزند کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ اس نے مدینے کے حاکم محمد بن سلیمان کو خط لکھا. جیسے ہی اس کو اطلاع پہنچی شام کے امام صادق شہید ہوئے، اس نے مدینے کے گورنر محمد بن سلیمان کو خط لکھا کہ جعفر صادق نے جسے بھی اپنا جانشین اور نائب نامزد کیا ہے، فوراً اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو، گھر سے منگواؤ ان کی وصیت کو جو جعفر صادق نے لکھی ہے. اس وصیت کے مطابق جو جانشین ہے اور وصی ہے سر کاٹ کے بھیجو. محمد فوراً اٹھا، پہنچا امام موسیٰ کاظم کے گھر اور وصیت منگوائی کہ کیا وصیت امام صادق کی، اور جب وصیت آئی تو اس نے وصیت شام روانہ کی کہ بتائیں اس میں سے کس کو قتل کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں امام صادق نے کتنے نام لکھے تھے؟ 5. سب سے پہلے منصور دوانقی کا، پھر محمد بن سلیمان کا مدینہ کے گورنر کا، پھر جناب حمیدہ خاتون کا، پھر موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ کاظم، پھر عبداللہ بن جعفر بڑے بیٹے کا نام، کہ یہ 5 میرے وصی ہیں. البتہ یہ امام کی ایک تدبیر ہے، حکمت عملی ہے اپنے بعد کے امام کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے. کہا، نیچے لکھ کے بھیجا کہ بتائیے ان 5 میں سے کسے قتل کرنا ہے، کسے چھوڑنا ہے. اب منصور سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ انہیں تو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ امام موسیٰ کاظم ہے. 20 سال قبل از امامت اور 35 سال عہد امامت، جن میں سے پہلے 10 سال منصور دوانقی کے دور میں گزرے، پھر منصور کا بیٹا مہدی اس کے دور خلافت میں 11 سال، پھر ہادی اس نے 1 سال حکومت کی، پھر ہارون الرشید اس نے 23 سال حکومت کیے، جس میں سے پہلے 13 سال امام موسیٰ کاظم کے عہد امامت میں آتے ہیں، اور اس کے اگلے 10 سال ہارون کے، پھر آپ کے فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا کے عہد میں آتے ہیں. یہ 35 سال. لازم ہے کہ ہم ان کا مطالعہ کریں، لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے. 3 سال عمر ہے، میں ذرا امامت سے پہلے کی ایک دو باتیں عرض کر دوں. 3 سال عمر ہے، اور ایک طرف آپ کے والد بزرگوار امام صادق کا درس چل رہا ہے، شاگرد بیٹھے ہیں، اور ایک کونے میں امام موسیٰ کاظم نماز پڑھ رہے ہیں. شاگرد ہیں، کتابیں اٹھا کے آگے سے گزر رہے ہیں، سامنے سے گزر رہے ہیں. امام کے شاگردوں میں سے ایک، جس کو عام طور پر وہ بہت دقت سے دیکھتا تھا کہ امام کی کوئی بات نظر آ جائے تو ان پہ اعتراض کرتا تھا، آپ کے فرزند کی کوئی بات دیکھے تو، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، وہ درس چل رہا ہے اور درس کے دوران اس نے امام صادق سے کہا کہ دیکھیے آپ تو اتنے لوگوں کو پڑھاتے ہیں لیکن چراغ تلے اندھیرا ہے، کہ آپ کا اپنا ہی بچہ موسیٰ کاظم ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں سے مسلسل لوگ گزر رہے ہیں، بھلا اس میں پھر کیا خشوع رہے گا، کیا خضوع رہے گا، کیا نماز اور کیا اس کی گہرائی؟ تو کم سے کم آپ کو اتنا سمجھا دینا چاہیے ان کو کہ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں سے سامنے سے گزرنا ہو. آج بھی آپ دیکھتے ہیں بعض ٹی وی چینل، تو اس میں یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے، تعلیم دیا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، بہت مشکل کام ہے چونکہ، کہ نماز کو کیسے بچائیں کہ آگے سے سامنے سے کوئی گزرے تو پھر مکروہ ہونے سے بچانے کے طریقے ہیں نا جی. تو کیسے؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں میرے عمل پر اعتراض ہے یا میرے بیٹے کے عمل پر اعتراض ہے؟ کہا ان کے عمل پر، تو کہا پھر انہیں سے پوچھئے. اور جب امام موسیٰ کاظم نماز سے مکمل کر چکے، 3 سال عمر ہے، نماز مکمل کی، کہا یہ جناب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. آئے امام موسیٰ کاظم، کہا بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہا آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں اور آپ کی نماز مکروہ ہو رہی ہے اور اس میں آپ کی توجہ ختم ہو رہی ہے، بٹھ رہی ہے، خشوع خضوع متاثر ہو رہا ہے. کہا سنیے جناب ابو حنیفہ، میں جس کی نماز پڑھ رہا ہوں میرا اللہ وہ مجھ سے اتنا قریب ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں سے کوئی تیسرا گزر ہی نہیں سکتا، اور جب کوئی تیسرا گزر ہی نہیں سکتا تو پھر خشوع خضوع کہاں سے متاثر ہوگا. یہ بچپنا ہے، میں نے اس کی ایک مثال عرض کی. یہاں اپنے والد بزرگوار کے معاوے نے، پھر اس کے بعد آپ کا جب اپنا عہد امامت شروع ہوا 148 ہجری سے پہلے 10 سال منصور کے زمانے میں، منصور نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے کوئی الزام لگا کر، مثلا بڑی بڑی رقوم بھیجتا تھا افراد کے ذریعے سے، وہ کہتے تھے یہ خمس ہے، یہ مال امام ہے، یہ رکھیں آپ اپنے شیعوں کی، غریبوں کی مدد کریں، شاگردوں کی. میں نے مومن کے بارے میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، اور جو خود مومنوں کا امیر ہے، امام ہے، اس کی نگاہ کتنی گہری ہوگی، تو اندر تک جھانک لیتے تھے کہ یہ کون آیا، کس مقصد سے. چونکہ منصور کو کوئی ایک ثبوت چاہیے تھا اور امام نے زندگی میں کبھی یہ ثبوت نہیں دیا. اب منصور کے ساتھ امام کی متعدد گفتگویں ہیں مکہ میں، مدینہ میں، میں ان کو بیان نہیں کر رہا. منصور کے بعد پھر مہدی ہے. البتہ مہدی نے کچھ باتیں شروع میں آ کے کچھ کام ٹھیک کیے تھے. منصور نے جتنا مال لوٹا تھا اور اکاؤنٹ سیز کیے ہوئے تھے اور جتنے بھی ضبط کیے ہوئے تھے، اس نے آ کر وہ مال بھی واپس کیے، لوگوں کو چھوڑا، آزاد کیا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہی حرکتیں. یہ 11 سال اس کے. اس نے عیاشی کا بازار گرم کیا، لیکن اسی کا بیٹا ہادی اس سے بھی چند ہاتھ آگے نکل گیا. ہادی ابھی 25 سال کا نہیں ہوا تھا اور پوری اسلامی دنیا کی خلافت اس کے ہاتھ میں آ گئی. اور اس کے دور میں عجیب زرک و برک، اس نے سادہ کپڑوں پہ پابندی لگا دی کہ کوئی بھی سادہ کپڑے نہیں پہن سکتا، رنگ برنگے کپڑے. پہلی مرتبہ اسلامی سرزمین میں دربار میں جو یہ تاج پہننا شروع ہوئے تھے، یہ اس کے دور میں. اور اس نے دربار میں پہلی مرتبہ کوئی عالم، کوئی دانشور، کوئی فلسفی، کوئی فقی، کوئی بھی نہیں، اس نے گویے، نقلیں اتارنے والے، جھکتے لگانے والے، ڈرامے باز، گلوکار، اس طرح کے افراد کی بھیڑ لگی ہوتی تھی، اور ان میں سب سے سر فہرست ابراہیم موسلی. ساری رات اس کی موسیقی کی محفل میں گزرتی تھی ہادی کی. ایک رات کا 1.5 لاکھ درہم یہ ابراہیم کو دیتا تھا گانا سنانے کا. اور ایک رات جب اس نے گانا سنا تو اسے اتنا پسند آیا کہ ساری رات بدل بدل، پلٹ پلٹ کے وہی گانا سنتا رہا. اور سحر کے وقت جب وقت نماز آیا تو اب اٹھا اور اپنا جو بیت المال کا کلید بردار تھا اس سے کہا کہ ہادی کو، اس کو، ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جتنا مال چاہے اٹھا لے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس رات صرف 50,000 درہم اٹھائے. لیکن ایک سال کے بعد اس کی موت ہو گئی. ابراہیم کہتا تھا کہ کاش کچھ عرصہ اور زندہ رہ جاتا تو میرے گھر کی تمام دیواریں سونے کی بن چکی ہوتی. اب دیکھیں، ایک طرف اسلام بھی پھیل رہا ہے، فتوحات بھی چل رہی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا اندلس تک پہنچ گئے. اب جو نو مسلم ہیں وہ آ رہے ہیں اور خلیفہ کا کردار دیکھ رہے ہیں. کون سا اسلام ہے جو پہنچ رہا ہے؟ ایسے میں اب لازم ہے، دیکھیں امام کی 35 سالہ حیات طیبہ ہے جس میں سے 16 سال قید میں گزر گئے، 9 سال ہارون کے زمانے میں اور 7 سال مہدی اور ہادی کے زمانے میں. منصور کے زمانے میں امام کو قید نہیں ہوئی، باقی 19 سال ملے امام کو، اور 19 سال بھی تقریباً نظر بندی کا زمانہ ہے. ایک طرف آپ ہادی کا کردار دیکھیں، میں نے اس لیے عرض کیا کہ کچھ کفر چاہیے رونق اسلام کے لیے، تھوڑا سا آپ کو پہلے ان کا اندازہ ہو، اب برابر میں امام کا کردار. آپ کے ملتان میں مجھے نہیں پتا، لیکن اسلام آباد میں ایسے ہے کچھ سیکٹر اور کچھ علاقے خواص کے لیے، جیسے مثلا آفیسرز ہیں یا سفیر ہیں، عمرا کے لیے علاقے الگ ہیں. تو اسی جو خلیفہ کا جہاں پہ محل ہے، چونکہ امام کی نظر بندی تھی تو اسی ایریے میں امام بھی رہتے تھے. اب گزر رہے ہیں، دیکھیں لوگوں کے مزاج کیسے بن چکے ہیں. ابھی پیغمبر گرامی اسلام کی وفات سے لے کر دیکھ لیں ہادی کا دور خلافت کتنا وقت گزرا ہے. اس محدود وقت میں کتنا فرق آ چکا ہے کہ اب معروف منکر بن چکا ہے، منکر بن چکا ہے، اور منکر معروف بن چکا ہے. اچھائی کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن برائی کرتے ہوئے فخر کا اظہار کرتے ہیں. بشر حافی بہت بڑا تاجر ہے بغداد کا، اس کے گھر کے سامنے سے گلی میں سے گزر رہے ہیں امام. اب کردار پیش کرنا ہے، امامت. اندر سے گانے کی، رقص کی، ناچ کی آواز آئی، چل رہے ہیں امام. اسی گھر میں سے خاتون باہر آئی، ہاتھ میں کوڑا اٹھایا ہوا اور اپنے کام سے آئی تھی. یہ کوڑا رکھ کے واپس جا رہی تھی تو امام نے بلا لیا. دیکھیے امامت کسے کہتے ہیں اور ہدایت کسے کہتے ہیں. بلایا اور کہا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ دیکھیں سوال عجیب ہے نا. اسی لیے اقبال نے کہا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بھلا دو رکعت کا امام. امر بے معروف واجب ہے، نہیں اس منکر واجب ہے، لیکن کیسے کریں؟ استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ جتنا نقصان اسلام کو امر بے معروف کے نام پہ پہنچا ہے اور نہ یز منکر کے نام پر، اتنا نقصان کسی اور چیز سے نہیں پہنچا. آج بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مقامات. میں خود ایک جگہ جانے کا، میں دو مہینے سے زیادہ رکا. ایک مرتبہ لاہور کے مضافات میں ایک جگہ ہے جہاں پر مصلحین عالم کا پڑاؤ رہتا ہے، تو میں نے خود چاہا تھا کہ میں ذرا قریب چل کے پہنچ کے دیکھوں کہ یہ اصلاح کا طریقہ کیا ہے، چونکہ وہ اپنے تئیں خود کو مصلح سمجھتے نا. ہزار نقطۂ باریک طرز منہ انجاز، نہر کے سر نہ تراشت کلندری دانت. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی بال مڑوانا چھوڑ دے اب یہ کلندر ہے نا، بال سے زیادہ باریک ہزاروں نکات ہیں یہاں پر. امر بے معروف میں تو مغرب کے جو اعتراضات ہیں آپ کے سامنے آئے دن آپ سنتے ہیں، بھائی یہ تو لوگوں کی نجی زندگی میں مداخلت ہے. کوئی جواب دے گا اس کا آپ میں سے؟ کیا امر بے معروف لوگوں کی نجی زندگی میں مداخلت نہیں ہے؟ آپ کی آزادیاں سلب نہیں ہو جاتی؟ یہ کرو یہ نہ کرو تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا، یا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے تو مطلب انسان کی کوئی آزادی نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، تو یہ قانون غلط ہے. آج کل آپ کی میڈیا پہ بھی بہت سارے روشن فکر ایسی باتیں کر رہے ہیں، اب وہ روشن فکر ہیں یا راشن فکر ہیں، لیکن ایسی باتیں کر رہے ہیں بنام دین، یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب چونکہ بچے بھی ہیں تو میں ایک مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں. اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، یہ معصوم نے جواب دیا، اگر ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو ہوائی جہاز میں تو بڑی جو کشتی ہوتی ہے اس میں الگ الگ کیبن بنے ہوتے ہیں. اگر ایک مسافر اپنے کیبن میں سوراخ کرے اور باقی مسافر شور مچائیں کہ کیوں کیا، اور وہ آگے سے کہے کہ تمہیں کیا، یہ تو میری اپنی جگہ ہے، میرا اپنا حصہ ہے، سوراخ کروں یا جیسے رہوں، تو کیا آپ چھوڑیں گے اس کو؟ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ خود تو ڈوبے ہو، ہمیں بھی لے ڈوبو گے. تو انسان کا گناہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے باقی سماج پر لازم ہے کہ وہ گناہ کو روکے، لیکن کیسے؟ بس اوقات امر بے معروف کے نام پر فساد ہوتا ہے، جیسا کہ ہو رہا ہے. اب داعش کیا کرتے ہیں؟ امر بے معروف ہے، امر بے معروف کر رہے ہیں، اپنی طرف سے عبادت کر رہے ہیں، حدود اللہ کو جاری کر رہے ہیں. طالبان کیا کر رہے ہیں؟ امر بے معروف کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے، سمجھنا ہے امر بے معروف واجب ہے لیکن کیسے کرنا ہے. ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو، یہ طوطے کچی فصلوں کو بڑا برباد کرتے ہیں. امر بے معروف کے نام پہ کتنا نقصان پہنچتا ہے. جب دین نے بتایا کہ امر بے معروف واجب ہے تو یہ بھی سکھایا کہ کیسے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے، یہ روایت معروف تھی، میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ نقطہ اہم تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ روایت عرض کی آپ کی خدمت میں. دیکھنا ہو کہ امر بے معروف کیسے کیا جاتا ہے تو امام موسیٰ کاظم کو دیکھیے. آپ بھی، میں آپ کی خدمت میں اب عرض کروں، اب مجھے افسوس ہو رہا کہ حضرت کی شخصیت کے بیسیوں پہلو ایسے ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، رہ گئے، لیکن کم سے کم یہ ایک بات تو عرض کروں. آج ہمارے مومنین کی جو کیفیت ہے، مسلسل آئے دن چونکہ دشمن کوشش کر رہا ہے اس لیے اختلافی مسائل ان کے درمیان آتے ہیں، فقہی اعتبار سے، عقیدتی اعتبار سے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، گھروں میں، یہاں تک کہ باپ بیٹے کے ساتھ مصروف ہے، بھائی بھائی کے ساتھ مباحثہ کر رہا ہے، ناراضگیاں چل رہی ہیں. کیا حل ہے آپ کی نگاہ میں ان مسائل کو ختم کرنے کا؟ دیکھیں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ میری طبیعت آج کافی ناساز ہے، یہ تو نہیں معلوم جیسے تیسے میں بولتا چلا گیا، لیکن خواہش تھی کہ آج آپ زیادہ بولیں. آپ اگر کسی کا نقطہ نظر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جی، برداشت اگر آپ کریں گے تو وہ کرتا رہے گا نا، آپ اس پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. کچھ آپ بے شک عمل دکھاتے رہیں لیکن اب اختلاف نظری ہے، عملی نہیں ہے. اگر اختلاف عملی ہے تو آپ عمل دکھا کے اس پر اثر انداز ہوں گے، لیکن جب اختلاف فکری اور نظری ہے، عقیدتی ہے، اب کیا کریں گے؟ آپ میں بہت اچھائیاں ہیں لیکن ملتان کے دانشوروں میں ایک خرابی ہے کہ وہ اپنا علم سے محروم رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں. کیا بہترین طریقہ ہے آپ کی نگاہ میں، کیسے قائل کریں اسے؟ مباحثہ کریں یا مناظرہ کریں؟ اصلاح، لیکن وہی جو آپ نے بات کی اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ مثلا کسی نے پوچھا بھی مسجد کہاں ہے، تو کہا کہ ڈاکخانے کے سامنے، تو کہا ڈاکخانہ کدھر ہے، کہا مسجد کے سامنے، تو کہا دونوں کہاں ہیں، کہا آمنے سامنے. تو اسی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، بات آپ نے بہترین کہی لیکن اصلاح کریں. تو وہی سوال کہ کیسے کریں، کیسے آپ اس پر اثر انداز ہوں گے. میں تاریخ سے ایک مثال عرض کروں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں گلی سے گزر رہے ہیں، اور ایک چھوٹا بچہ سال دو سال کا، یہ مکان کی جو منڈیڑ بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں، کارنر، ایک کونا، وہاں اس نے دو ہاتھ ایسے ٹیکے ہوئے اور جھکا ہوا ہے، گلی میں اس نے سر جھکایا ہوا ہے. اس کے والدین گلی میں کھڑے پریشان ہیں، کیا کریں، یہ ابھی گرے گا تو مرے گا، اونچائی سے عین ممکن ہے کہ ہم نیچے سے نہ پکڑ سکیں، چھت کافی اونچا ہے، اور اگر ہم جائیں چھت کے ذریعے سے تو پھر تو اس نے گرنا ہے یقیناً، گرے گا نا، آگے کو بڑھے گا، پیچھے سے کچھ جائے گا تو بچہ آگے بڑھے گا اور گرے گا اور مر سکتا ہے. امام رکے نہیں، چلتے چلتے کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہے، اگر تم اس کی جان بچانا چاہتے ہو تو پھر کسی بڑے کو نہ بھیجنا، بچے کو بھیجنا، جب بچہ جائے گا تو یہ بچے کی عادت ہوتی ہے کہ جب اپنے ہم جنس، ہم صنف اور ہم عمر اور ہم سن کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے. بڑی عمر کا بندہ جائے تو یہ آگے کو جائے گا، اس کی عمر کا بچہ جائے گا تو یہ پیچھے مڑے گا. تو جب یہ پیچھے مڑے تو پھر تم آگے بڑھ کے اسے اٹھا لینا. کیا نتیجہ لیا آپ نے اس گفتگو سے؟ اگر آپ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو اس کا حل مباحثہ نہیں ہے، مناظرہ نہیں ہے. مناظرہ اگر آپ جیت بھی گئے تو اس کا بڑے سے بڑا فائدہ جو منطق میں بیان کیا گیا ہے، اسقاط خصم. آپ کا حریف مد مقابل خاموش ہو جائے گا، چپ ہو جائے گا، لیکن کبھی قانع نہیں ہوگا، تسلیم نہیں ہوگا. اگر آپ اسے تسلیم کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے؟ یہ معصومین نے تعلیم دیا ہے. دیکھیے اس محفل میں جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں. کچھ افراد نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، کچھ افراد نے شلوار قمیض پہن رکھی ہے، کچھ افراد نے کرتے پہنے ہوئے ہیں، کچھ نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے. فرق ہے، حتیٰ اگر آپ دیکھیں تو بالوں کے انداز میں بھی فرق ہے، ہر چیز میں فرق جھلک رہا ہے. آپ کے طرز بدوباش، طرز معاشرت اور رہن سہن میں فرق ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اساس کیا ہے؟ ایک گھر میں دو سگے بھائی ہیں یا دو سگی بہنیں ہیں، دونوں کا انداز الگ ہے، ان کے رہنے کا، زندگی گزارنے کا. یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے فرق ہے ان کی طرز معاشرت میں کہ ان کا طرز تفکر الگ ہے، سوچنے کا انداز، آئیڈیالوجی الگ ہے، اس لیے ان کا عمل، طرز عمل، طرز معاشرت الگ ہے. سوال کہ ان کا طرز فکر کیوں جدا ہے، سوچنے کا انداز کیوں الگ ہے؟ اس لیے کہ ان کی جہان بینی الگ ہے. جہان بینی کیا مطلب؟ کہ یہ ایک کس افق پہ کھڑے ہو کر، کس زاویہ دید سے حیات اور کائنات کا مطالعہ کر رہا ہے. چونکہ یہ حیات اور کائنات اور زندگی کو ایک خاص نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کا ایک سوچنے کا انداز بھی الگ ہے. سوچنے کا انداز الگ ہے، اس لیے اس کے عمل کا انداز الگ ہے. اب اگر آپ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اس پہ، اور واقعاً اسے بدلنا چاہتے ہیں، اور اس کے درون میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تو مباحثے سے نہیں ہوگا. اس کا زیادہ سے زیادہ نتیجہ خاموشی ہے، وہ چپ ہو جائے گا، لیکن اپنے عقیدے سے دستبردار نہیں ہوگا. کیسے بدل سکتے ہیں عقیدہ؟ آپ اگر کسی خاص مسئلے میں خاص عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً آپ ایک طویل عرصے کتابیں پڑھتے رہے، علماء کی صحبت میں رہے، خاص فکر میں رہے، اور وہ مثلاً ایسے افراد کی صحبت میں رہا کہ جنہوں نے دین کو گہرائی سے نہیں سمجھا تھا، اور اس کے نتائج بن گئے جو عقائد اس نے لے لیے. اب بحث سے حل کریں گے تو خرابی ہوگی، وہ کبھی دستبردار نہیں ہوگا. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے جو عقیدہ بنایا ہے یا جس نتیجے تک پہنچیں، کیسے پہنچیں؟ ایک خاص وقت گزارنے کے بعد، ایک خاص ماحول میں رہنے کے بعد، خاص صحبتوں میں رہنے کے بعد اب آپ کا یہ عقیدہ ہے، تو پھر اس پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ آپ وہی کام کریں جو امام علی نے سمجھایا ہے. اب بے شک وہ بڑا ہے عمر میں آپ سے، حتیٰ بوڑھا ہے، لیکن کبھی کبھی سفید ریش بچے بھی تو ہو سکتے ہیں. کیا ذہنی عمر میں اور جسمانی عمر میں مطابقت اور ہم آہنگی شرط ہے؟ ضروری نہیں ہے. کبھی انسان 70 سال میں پہنچ جاتا ہے لیکن ذہنی عمر 5 سال بھی نہیں ہوتی. تو آپ کیوں اسے یہ رویہ رکھ رہے ہیں؟ فکری طور سے اگر وہ بچہ ہے، مستضعف ہے، کمزور ہے، تو جائیں اس کی انگلی پکڑیں، جیسا مولا علی نے بتایا، بچہ بھیجو. اگر اس کی جان بچانی ہے، اسے واپس لانا ہے، تو پھر اس کی جگہ آئیں اور جا کر اسے انگلی پکڑیں اور وہاں لے کے آئیں، اس افق پہ جہاں آپ خود کھڑے ہیں، جس نگاہ سے آپ حیات اور کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اسی نگاہ سے آپ اس کو دکھائیں، اسی افق سے، پھر دیکھیں کیا اس میں تبدیلی آتی یا نہیں آتی. یہ دیر پا ہے. اب دیکھیں امام موسیٰ کاظم نے کس نقطے پہ ایک لفظ کہا ہے لیکن اس کی زندگی بدل دی. کہا آزاد ہے یا غلام ہے؟ کہا آزاد ہے، بغداد کا بہت بڑا رئیس ہے. کہا اچھا آزاد ہے؟ ہاں آزاد ہے. فرمایا جبھی تو اگر غلام ہوتا تو پھر یہ آوازیں نہ آ رہی ہوتی. یہ کہا گزر گئے، لیکن جانتے تھے کہ جس کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے اندر اتنی اس میں ظرف تھا، گہرائی تھی کہ یہ جملہ اس کے لیے قابل فہم تھا. تھا نشے میں، ننگے پاؤں بیٹھا ہوا تھا قالین پر، شراب کا جام ہاتھ میں تھا، لیکن اتنا گہرا جملہ تھا امام کا کہ ایک مرتبہ سارا نشہ چھٹ گیا. اٹھا وہاں سے، دوڑا، جوتے بھی نہیں پہنے، ننگے پاؤں امام کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا اور سامنے آ کے بیٹھ گئے. امام چل رہے ہو، یہ سامنے آ کے بیٹھا اور دست ادب جوڑ دیے. کہا آپ نے صحیح کہا، اب تک آزاد تھا لیکن آج کسی کی غلامی میں جانا چاہتا ہوں، کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہو سکتی ہے، لیکن ایسے توبہ کرو جیسا میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب نے فرمایا. توبہ قبول ہوئی اور اس کے بعد بشر جب تک زندہ رہا ننگے پاؤں رہا. بغداد کا رئیس ہے لیکن اس کے باوجود اگر بازاروں میں جائے، سفر میں جائے تو ننگے پاؤں جاتا ہے. لوگ پوچھتے تھے کہ آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ کہ اس کیفیت کو فراموش نہیں کرنا چاہتا کہ جب اللہ نے فرزند زہرا کے ذریعے سے میری توبہ قبول فرمائی اور اپنی بندگی کا شرف عطا کیا تھا. یہ انداز ہدایت ہے. دیکھیں یہ جنگ چل رہی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اب لوگوں کے دلوں پر امام کا نفوذ بڑھ رہا ہے. اسی لیے جب ہارون الرشید مکہ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے، اس کی ہیبت کرو فر، اٹو بچو کی آوازیں، سپاہی، گارڈ، سب کچھ. لیکن جیسے موسیٰ کاظم آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ راستہ چھوڑ رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں کے اوپر گر رہے ہیں، ہاتھوں کے بوسے لیے جا رہے ہیں. اس سے یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے وہیں وہ چھوڑا، طواف چھوڑا اور بڑھا امام کی طرف. کہا موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں سے مخفیانہ طور پر بیعت لے رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ مجھے علنن بیعت سے کس نے روکا ہے کہ تو مخفیانہ بیعت کی بات کر رہا ہے کہ میں مخفی بیعت لے رہا ہوں، اگر میں کھلے عام لوں تو کس نے روکا ہے مجھے؟ ہارون نے کہا کہ آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ بیعت لیں؟ امام نے فرمایا کہ ہمارا حق سلب کس نے کیا ہے؟ چونکہ حق کے ثبوت پر تو دلیل باقی ہے، سلب کے اوپر دلیل چاہیے. کہ جب میں حاکم ہوں، خلیفہ ہوں، تو یہ میرا حق ہے. امام نے فرمایا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں تک محدود ہے اور میری حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. جب یہ سنا تو اب آپے سے باہر ہوا. کہا موسیٰ کاظم، اگر تمہارا امامت کا دعویٰ ہے، اب میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب دیا تو ٹھیک، نہیں تو یہیں میں پرواہ نہیں کروں گا کہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، میں یہیں پر تمہاری گردن اڑاؤں گا، ادھر ہی قتل کروں گا. اس کا غلام آگے بڑھا اور معافیہ مانگنے لگا، ہارون یہاں قتل نہ کرو، اسے معاف کر دو. تو اس کی جب اپیل سنی امام نے ہارون کے غلام کی تو اب مسکرائے. اب ہارون کو اور غصہ آیا اور حیرت بڑھی کہ مسکرا کیوں رہے؟ یعنی وہ قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، غلام سفارشیں کر رہا ہے اور امام مسکرا رہے ہیں. کہا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ غلام زیادہ احمق ہے یا بادشاہ زیادہ احمق ہے. وہ زیادہ احمق ہے جو موت آنے سے پہلے اور وقت موت اور وقت اجل آنے سے پہلے مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، یا وہ جو آئی ہوئی موت کو سفارش کے ذریعے سے ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر وقت موت نہیں پہنچا تو تو لاکھ کوشش کر لے، تو مجھے مار نہیں سکتا، اور اگر آ چکا ہے تو غلام لاکھ سفارش کر لے، یہ بچا نہیں سکتا. اب اس نے کہا کہ بتائیے انسان، دیکھیں یہ سوال اس نے کیوں پوچھا، اب اگر اس میں گیا تو دیر ہو جائے گی، لیکن یہ ایک بات عرض کروں. کہا بتائیے کہ انسان اپنے کاموں میں مختار محض ہے یا مجبور ہے؟ کیونکہ کچھ حاصل کرنا چاہ رہا تھا یہ. امام نے کیا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا کہ انسان کے عمل کی تین صورتیں، تین صورتیں. ایک یہ کہ انسان اپنے کام میں مجبور ہے، اس کا فائل اللہ ہے، اس نے کروایا، جیسا بنو امیہ نے یہ عقیدہ بنوایا تھا، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، اللہ ہے فائل حقیقی، اللہ ہے. یہ پہلی صورت. اور دوسری صورت کیا ہے؟ اللہ بھی ہے، بندہ بھی ہے، دونوں نے مل کے کیا. اور تیسری صورت صرف بندہ ہے. اب امام نے فرمایا کہ اگر فائل اللہ ہے گناہ کا اور قیامت کے دن سزا بندے کو دے، یہ خلاف عدل ہے اور ظلم ہے. فائل اللہ بھی ہے، بندہ بھی ہے، اور قیامت کے دن سزا صرف بندے کو دے اور خود کو بچا لے، یہ بھی ظلم ہے. لا محالہ ایک ہی صورت بچتی ہے کہ انسان اپنے ہر کام میں آزاد اور خود مختار ہے، اور اپنے فعل کا فائل خود انسان ہے. یہاں سے امام چلے گئے، یہ تکلیف میں تھا. اب جب یہ مکہ سے ہو کے مدینہ پہنچا، وہاں بھی اتفاق سے امام پہلے سے موجود تھے، یہاں یہ لوگوں پر تفوق اور بالا دستی ظاہر کرنے کے لیے بنو عباس کے خاص طریقہ تھا، چونکہ یہ اسی بنیاد پہ انہوں نے حکومت بھی حاصل کی تھی کہ ہم رسول اللہ کے قریبی ہیں، اسی لیے مسلسل ایسے لفظ کہتے تھے تاکہ لوگوں کو تاثر ملے کہ ہم آل رسول ہیں، رسول سے قریب ہیں. تو جیسے یہ مدینہ میں پہنچا، اس نے حرم رسول کے، قبر رسول کے پاس کھڑے ہو کے کیا کہا؟ کہا السلام علیک یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، میرا سلام. جیسے امام موسیٰ کاظم قریب کھڑے تھے، سنی اس کی آواز، تو وہیں کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابتا، سلام و آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام و آپ پر اے میرے باپ، اے میرے بابا. یہ سنا تو چکرا گیا نا، اب اس کی تکذیب ہو رہی ہے. آگے آیا کہ آپ کہاں سے رسول کے بیٹے آگے، اور رسول آپ کے باپ، آپ تو علی کی اولاد ہیں. اولاد نسل باپ سے چلتی ہے نہ ماں سے، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ نے کیوں کہا کہ یا ابتا؟ آپ کی ماں تو فاطمہ ہے، اور ماں سے نسل نہیں چلتی ہے، باپ سے چلتی ہے. کہا اگر قرآن میں جناب عیسیٰ حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں، اور ابراہیم کی نسل مریم کے وسیلے سے عیسیٰ تک پہنچ رہی ہے، اور عیسیٰ اولاد ابراہیم میں شمار ہو رہے ہیں، تو میں بھی اولاد نبی میں شمار ہو سکتا ہوں. کہ جو بھی ہو میں زیادہ قریب ہوں رسول کے. آپ امام نے وہ دلیل دی جس کے بعد پھر گنجائش نہیں بچی. کہا اچھا تمہارا دعویٰ ہے کہ تو زیادہ قریب ہے؟ کہاں. امام نے فرمایا کہ اگر ابھی رسول اللہ قبر سے باہر تشریف لائیں اور آ کر تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے، دو گے یا نہیں دو گے؟ کہا دوں گا، اور عرب و عجم پہ فخر کروں گا. امام نے فرمایا بس تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تم سے رسول رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں، تم دے بھی سکتے ہو اور فخر بھی کر سکتے ہو، مجھ سے نہ مانگ سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، ان کی بیٹی ہے. یہ چیزیں باعث بنی. دوسری طرف سے یہ ہمارے ہاں جو ایک جملہ کہا جاتا ہے، بس معذرت دو سے تین منٹ اور لوں گا آپ کے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آئمہ کی شخصیت کو بیان کرتے ہو یا مصائب بیان کرتے ہو، میں ڈکے کو کچھ نہ کھڑا لا مولا، سنتے ہیں نا آپ یہ جملہ، ایسا نہیں ہے، یہ منطق قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے. میرا کہیں کو کچھ نہ آکھنا لا، یعنی کسی کو کچھ نہ کہنے والے. اگر یہ کسی کو کچھ نہ کہنے والے تھے تو ان کی زندگیاں زندانوں میں کیوں گزر گئیں؟ کون سا امام ہے جو اپنی طبعی موت مرا ہو؟ ہر امام شہید ہوا، یا تلوار سے یا زہر سے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ائمہ نے جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اپنی مسلسل حکمت عملی اور مسلسل کوششوں سے وقت کے حکمرانوں کے مقابلے میں ایک متوازی حکومت کھڑی کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے. یہ جو امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ تمہاری حکومت جسموں پر ہے، میری حکومت دلوں پر ہے، ایسا ہی تھا. اور یہ بات حاکم وقت سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ مکمل نظام خمس تھا، غریبوں کی فقراء کی مدد کی جا رہی تھی، ائمہ کا اپنا الگ سے معاشی نظام تھا، ایک علمی نظام تھا. اور اب عصر امام صادق میں جو امام کے شاگردان تھے، انہی میں سے اہل ترین افراد کو چنا اور ان کی خصوصی تربیت کر کے اب انہیں دنیا میں پھیلا دیا، اپنا نائب بنایا. اب یہ الگ بحث ہے اور الگ گفتگو ہے، میں اس طرف اب نہیں آ رہا کہ وقت نہیں بچا. پوری اسلامی دنیا میں ہر شہر میں، کوئی شہر ایسا نہیں بچا تھا امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں جہاں پر امام کا نمائندہ نائب موجود نہ ہو، اور اگر وہاں سے اٹھ کے کوئی آتا تھا امام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے تو امام فرماتے میں جواب نہیں دوں گا، جسے بھیجا ہوا ہے تمہارے خطے میں اس کی طرف رجوع کرو، اس سے پوچھو، وہ میرا نائب ہے، میرا جانشین ہے، دینا ہے جو اس کو دو، ادھر کچھ نہ لے کے آؤ۔ تشیع ایک مکمل نظام ہے، یہاں تک کہ امام نے جو خواص تھے، اب ایک سوال میں آپ کو، بلکہ دو سوال چھوڑ کے بات ختم کر رہا ہوں، اس کے جواب آپ خود دیکھیے گا، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ ایک کیا وجہ ہے کہ 25 سال پہلے علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور آپ کو کھینچ کے لے کے گئے مسجد بیعت کروانے، کسی اور کی بیعت کروانے کے لیے، اور 25 سال گزرنے کے بعد اسی علی کے دروازے پر اتنا ہجوم ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ انقلاب 25 سالوں میں کیسے آیا؟ علی تو خاموش تھے، لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ہاتھ بڑھائیں بیعت کریں، یہ آپ کے ذمے، اس کا جواب آپ نے کل دینا ہے۔ اور دوسرا کیا ہوا کہ آپ کے آبا و اجداد کو شہید کیا جا رہا ہے، امام علی ابن موسیٰ رضا، کل آپ کی سیرت بیان ہوگی، لیکن جب امام علی ابن موسیٰ رضا کی حکومت شروع ہوتی ہے، امامت شروع ہوتی ہے، تو ساتھ ہی 10 سال جب ہارون کے گزرے، 5 سال امین کے، اور پھر 5 سال مامون کے، تو یہی مامون امام کو ولی عہد بنا رہا ہے۔ کیوں بنا رہا ہے؟ پہلے خلافت کی پیشکش کی، امام نے کہا نہیں، کہا پھر کم سے کم آپ کو ولی عہد بننا پڑے گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس پہ سوچئے گا، کیوں منتیں کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب اور اس سوال کا جواب۔ اور سیرت امام موسیٰ کاظم میں اب بہت سوالات ہیں، ایک اور سوال عرض کر رہا ہوں کہ ایک رویہ امام کا صفوان جمال کے ساتھ ہے، ایک علی بن یقطین کے ساتھ ہے، کیا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ صفوان جو صحابی ہے، آپ کے والد کا بھی صحابی تھا، آپ کا بھی صحابی تھا، یہ اونٹوں کا کام کرتے تھے، جیسے آپ کے شہر ملتان میں رینٹ پہ گاڑیاں چلتی ہیں نا، اسی طرح سے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ رکھے ہوئے تھے، کرائے پہ دیتے تھے۔ ہارون الرشید حج پہ جانا چاہ رہا تھا اور اس نے اونٹ لیے کرائے پر، کس سے؟ صفوان سے، جن کا لقب جمال ہے۔ جب انہوں نے اونٹ کرائے پر دے دیے تو امام نے بلایا، کہا آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگتی ہے سوائے ایک بات کی، اور ممکن ہے کہ اس ایک بات کی وجہ سے آپ ہلاک ہو جائیں اور جہنم میں چلے جائیں اور ہم آپ کی شفاعت نہ کریں۔ پوچھا کون سی فرزند رسول؟ فرمایا یہ جو تم نے ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک پہلو ہے، اس کا جواب جو بھی کل دے گا اس کے لیے بہترین انعام ہوگا، اور کل پہلے سے ہم انعام لا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا علی بن یقطین کا، ایک کو منع کر رہے ہیں کہ اونٹ نہیں دینا، دیئے تو واپس لو، اور علی بن یقطین سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آ کے معذرت کر رہا ہے کہ نہیں، میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ امام نے فرمایا نہ، تم پر لازم ہے، وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول کرو، اور اگر تم مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیوں ایک کو روک رہے ہیں حکومت کے ساتھ تعاون کرنے پر اور دوسرے کو وزارت کے لیے بھیج رہے ہیں؟ کیا یہ سیرت میں تضاد نہیں ہے؟ تو یہ جواب کل آپ میں سے کوئی دے گا۔ ہمارا وقت ختم ہو چکا، ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ امام کی شہادت عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن بس ایک جملہ، 16 برس امام قید میں رہے، کیسی قید ہے؟ جو ہارون نے قید خانہ امام کے لیے تیار کیا، مکمل کھڑے نہیں ہو سکتے، یعنی یہ 16 سال امام نے رکوع میں گزار دیے، اور اگر ذرا سا داہنے یا باہنے آپ کا جسم لگے تو سلاخیں تھیں لوہے کی، اگر ایک طرف گر جائیں تو جسم کا گوشت ان میں الجھ جاتا تھا، اور اگر دوسری طرف گریں تو یہی عالم ہے۔ حضرت کی شہادت کس طرح سے ہوئی ہے؟ یا سید الشہداء کی شہادت ہے سخت، اور یا امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہے۔ وقت آخر وہ مصائب عام طور پہ نہیں پڑھے جاتے، اور میں بھی نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ دکھ جو امام کو ان 16 سالوں میں رلاتا رہا۔ بس ایک جملہ عرض کروں، داروغہ زندان نے پوچھا، امام آپ کی زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا زندان میں، بڑی مشکل قید ہے، لیکن اس سارے عرصے میں آپ نے کبھی اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کیا، کبھی اپنی قید پر، اپنی مشکلات پر آنسو نہیں بہائے، جب بھی روئے یہی کہا، ہائے دادی زینب، ہائے آقا زادی سکینہ۔ کبھی اپنی مصیبت پر گریہ نہ کیا۔ امام نے فرمایا، داروغہ تو نے عدل سے کام نہ لیا، داروغہ میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں، روتا اس لیے ہوں کہ جب علی کی بیٹیاں، محمد کی نواسیاں شام کے شہر میں داخل ہوئیں تو مغرب کی آذانیں ہو رہی تھیں، اور 3 دن متواتر شام شہر کے دروازے پر روکا گیا، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، 15 آذانیں سنی، نہیں معلوم کس بستی میں پتھر لگے۔ پروردگار بحق امام موسیٰ کاظم علیہ اعلیٰ و طیب و ثنا، ہماری تمام قلبی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا گیا کہ ایک جوان علیل ہیں، مریض ہیں، پروردگار انہیں شفا عطا فرما۔ ایک ذاکر اہل بیت ہیں، سید عزادار نقوی، ان کی بیٹی نابینا ہے، بیمار ہے، پروردگار بحق باب الحوائج امام موسیٰ کاظم اس بچی کو شفا عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سیرت
مقصد اس کا علم و عمل سے ہر گھر روشن ہو،
مقصد اس کا علم و عمل